بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جد دعوت سینٹر حیت سلامہ کے تمام ذمہ داران اور متعاونین کی جانب سے آپ تمام حاضرین اکرام کا اور فضیلت شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کا اس عظیم الشان آڈیٹوریم جو قاعۃ السماحۃ الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہے، استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں جمع ہونے کو شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات، شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور چل کر آپ لوگ تشریف لائے ہیں، یہ یقیناً آپ کی دینی حمیت، جذبہ اور دین کو سیکھنے کی رغبت ہی یہاں کھینچ کر لائی ہے. آپ حضرات تو صرف 15 کلومیٹر سے چل کر یہاں تشریف لائے ہیں، ذرا غور فرمائیے ان احباب کی لگن اور تڑپ کا جو لوگ مکہ مکرمہ اور طائف اور قرب و جوار کے شہروں سے کھینچے چلے آئے ہیں. آپ حضرات کے قدم علم سیکھنے کی غرض سے گرد آلوب ہوئے ہیں، آپ یقیناً قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ علم سیکھنے کی غرض سے جو قدم اٹھتے ہیں اللہ کے یہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایا: تلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقہ. علم کے راستے پر چل کر علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کی جانب کے راستے آسان فرما دیتا ہے. اور قابل مبارکباد ہیں وہ احباب جو دنیا بھر میں ہمارے اس پروگرام کو لائیو انٹرنیٹ پر ٹیک ٹاک میں اصلی اہل سنت گروپ میں موجود ہیں اور سن رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی یقیناً ان کی مصروفیات سے دور کر کے اگر کوئی چیز کمپیوٹر کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو وہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے. حضرات، آج فضیلت شیخ معراج ربانی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب سماعت فرمائیں گے. میں یہاں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ سیرت النبی کا موضوع صرف ایک نشست میں مکمل ہو یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے. یہ موضوع جسے تحریر کرنے کے لیے محدثین نے کتب احادیث میں کئی مجلدات مرتب کی ہیں، یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر سیرت نگاروں نے بڑی ضخیم کتابیں تحریر فرمائی ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اسے چند لمحے. میں نے شیخ سے اس عنوان پر ایک نشست میں کچھ بیان فرمانے کے لیے درخواست کی، کیونکہ اس نام کو لے کر لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. بعض علماء نے تقاریر کے لیے اس موضوع کا انتخاب تو کیا لیکن بیان کرتے وقت انصاف نہ کر پائے، جگہ جگہ اپنے اکابر کے کارنامے اس میں شامل کر دیے. اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائے. بہرحال ہم فضل شیخ معراج ربانی سے گزارش کریں گے کہ سیرت النبی کے موضوع پر اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں. خواتین سے درخواست کریں گے کہ بچوں کو براہ کرم شرارتیں نہ کرنے دیں، اور کوئی بھی بچہ شور مچاتا ہوا نظر آئے تو شرارتیں اسے نہ کرنے دیں بلکہ اسے منع کر دیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ کسی اور کا بچہ ہے، بلکہ یہ محسوس کریں کہ اس کی تربیت، اس کو خاموش کرنا ہر عورت کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور جو حضرات جن کا موبائل فون یہاں پر کام کر رہا ہو وہ اسے سوئچ آف کر دیں. جزاکم اللہ خیر. اور پروگرام کو ختم ہونے سے پہلے براہ کرم اپنی نشستوں کو نہ چھوڑے، بیٹھے رہیں اطمینان سے، اور پروگرام کو اطمینان سے سماعت کروائیں. جزاک اللہ خیر. فضیلت شیخ معراج ربانی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 17 جمادی الاول 1426 ہجری مطابق 23 جون 2005 عیسوی کو فضیلت الشیخ سماحت الشیخ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے اس خوبصورت اور حسین حال میں اسلامک گائیڈنس سینٹر حیث سلامہ جدہ سعودی عرب کے زیر اہتمام جو یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، اس مبارک اور بابرکت محفل میں جس مجھ ناچیز سے خطاب کرنے کا حکم ملا ہے، مجھ ناچیز کو جس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے لوگوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ ایک بہترین نمونہ، بہترین اسوہ ہے. آج کی یہ محفل نبی خاتم المرسلین کی سیرت طیبہ کے نام سے معنون ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے برادرم بھائی محمد عاقل سے یہ بات سماعت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے چند گوشوں کو سننے کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے چند اتربیز زندگی کے لمحوں کو سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں. آپ نے یہ بھی ابھی سماعت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنا مکمل طور پر اس مختصر سے وقت میں یقیناً دریا کو کوزے میں سمیٹنے کے مترادف ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس مختصر سے وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پیش کر دینا مجھ جیسے کم علم کے لیے ممکن ہے؟ وہ نبی رحمت جن کی زندگی کامل و مکمل قرآن کی تصویر ہے، وہ نبی جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے سراپا قرآن نظر آتے ہیں، وہ نبی جس کی سیرت پاک پر اصحاب سیر نے، مورخین نے کئی کئی جلدیں، کتابیں تحریر کی ہوئی، اور وہ نبی جن کی زندگی مبارک پر اپنے تو اپنے پرائے لوگوں نے بھی کتابیں لکھ کر داد تحسین حاصل کی ہیں. بھلا اس نبی کی زندگی مبارک کو اس مختصر سے وقت میں اس کے تمام زندگی کے گوشوں پر روشنی ڈالنا یہ ناممکن اور محال بات ہے. لیکن آج کی اس محفل میں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات, ایسے واقعات جو ہمارے دلوں کو گرمانے والے, ہمارے ایمان اور جذبوں کو حرکت دینے والے, ایسے واقعات جنہیں سن کر ہماری آنکھوں کے اندر آنسوؤں کا سمندر امٹ پڑے, جنہیں سن کر ہمارے دل نرم ہوں, میں انہیں سجا کر آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. آئیے عبرتوں اور درسوں اور نصیحتوں سے اپنے سینے کو منور و مجلا کریں اور اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو سدھاریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سن کر اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سننے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ نبی جسے اللہ عز و جل نے نمونہ بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا, اس نبی کے زندگی کے ایک ایک گوشوں کو سن کر, اس نبی کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو پڑھ کر, جان کر ہم اسی کی طرح اپنی زندگی کو سجائیں اور سنواریں اور بنائیں. یہی اللہ تبارک و تعالی کا مقصود ہے, مطلوب ہے کہ ہم اپنی زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے بنا لیں, جس طرح وہ اللہ عز و جل سے ڈرتے تھے, جس طرح وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے, جس طرح وہ امانت اور صداقت کے اعلی مقام پر فائز تھے, جس طرح وہ اخلاق اور سچائیوں کے بلند رتبے پر فائز تھے, اسی طرح سے ہم بھی اپنے اخلاق کو, اپنے معاملات کو, اپنے اعمال کو بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. روز ازل سے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع فرمایا, لیکن سب سے پہلے رسول جب دنیا کے اندر شرک اور خرافات پیدا ہوئے اور دنیا اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی سے اعراض کر کے شیطان کی عبادت و بندگی کرنے لگی, تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا, اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر پیغام اور رسالت کی ذمہ داری دے کر اللہ عز و جل نے انہیں دعوت و تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب فرما کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کے اس میدان میں 950 برس تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے, لوگوں کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ جاری ہوا یہاں تک کہ آخری نبی خاتم المرسلین شفیع المذنبین ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, اور ایسے ماحول میں مبعوث ہوئے اور ایسے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر نبوت و رسالت کی ذمہ داری رکھی گئی, جو معاشرہ, جو مجتمع, جو سوسائٹی, جو سماج نہایت ہی دنات اور رضالت کی تاریکیوں میں سانسیں لے رہا تھا, جہاں پر امانت و صداقت اور اسی طرح سے ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف نام کی کوئی چیز نہ تھی, قتل و غارت گری, زناکاری, فحاشی اور بے حیائی عروج پر تھی, اور لوگ امانت و صداقت کا مذاق اڑاتے تھے, غلط تمام شرک اور خرافات ان کے اندر ان کے رگوں پہ میں رش بس گئی تھی. اس ماحول میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک کندھے پر اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کی ذمہ داری رکھی. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, سیرت کی ابتدا ہم کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے, کہ نبی علیہ الصلوۃ تاکہ ہم دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات اور گوشوں پر روشنی ڈالیں, لیکن ابتدائی طور پر ہم یہ جانیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سے حالات کا علم ہمیں ہو جائے. تین باتیں بڑی ضروری ہیں ہر انسان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے, جن کا علم حاصل کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. ان تین باتوں میں سب سے پہلی بات اللہ عز و جل کی معرفت,
اللہ عز و جل کی معرفت, اور نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کا علم حاصل کرنا, نمبر ایک اللہ عز و جل کی معرفت یعنی اللہ عز و جل کا علم حاصل کرنا, نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کا علم حاصل کرنا, اور نمبر تین صاحب شریعت جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنی شریعت کا ذمہ دار قرار دیا ان, اور وہ ذات پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, ان کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, فرض ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اسی سے معنون ہے, یعنی ہم یہ جانیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا تھا, ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے, ہمارے نبی کی سیرت طیبہ کیا تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت و بندگی کرتے تھے, کس طرح معاملات کرتے تھے, کتنے اخلاق کے مالک تھے, تاکہ ہم اور اس معرفت کا مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے جاننے کا مقصد کیا ہوگا, مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کر سکتے ہیں. ہمیں کسی چیز کے بارے میں جس کی حقیقت کا علم اور جس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو, آپ ذرا بتلائیں, اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس سے محبت کریں تو آپ کے دل میں کوئی محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارا محسن ہے, یہ ہمارا فلاح نجات دہندہ ہے, اس کے اسوے اور اس کے نمونے ہمیں نجات دے سکتے ہیں, یہ محبوب آدمی ہے, مرغوب آدمی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے, اور یہ اس طرح سے شفیق ہے, مہربان ہے, تو یقیناً ایک لمحہ ہمارے دل کے اندر محبت اس آدمی کے تعلق سے, اس انسان کے تعلق سے پیدا ہو سکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سننے کا مقصد اور بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کی محبت ہم سے چاہتا ہے, اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی طور پر الفت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, سچی محبت کرنا, یہ ہر مومن بندے کے اوپر فرض ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کثر رہا, کمی رہی, تو یقین مانو انسان مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے لوگو, تم میں اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین, ماں اور باپ, اس کے بیٹے, اس کے اجزاء اور اقارب, یہاں تک کہ دنیا کی تمام چیزوں سے کہیں زیادہ محبوب میں اس کے نزدیک نہ ہو جاؤں, تب تک تم میں کوئی مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیار بتلایا ہے, اور سیرت طیبہ جب ہم پڑھیں گے, اللہ کے نبی کے احسانات ہم سنیں گے, اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں, انسانیت کے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں, اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کریں گے, اور اپنے امتیوں کے ساتھ, امتیوں کے تعلق سے ان کو کتنا غم تھا, اور کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی, تو ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی. میرے عزیزو, میرے دوستو, ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے, اللہ کے نبی, آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں, میرے ماں باپ, میرے بال بچے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں, سوائے میری جان کے, سوائے میری جان کے, جان مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے, جان چھوڑ کر دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز آپ ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے, ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. پھر حضرت عمر نے کہا, اے اللہ کے نبی, یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الان یا عمر, الان یا عمر, عمر آج تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے, اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو میرے عزیزو, میرے دوستو اور بھائیو, سیرت طیبہ سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سچے اور پکے طور پر اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کریں, اور اس محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آثار ہماری زندگی میں ظاہر ہوں, ہمارے معاملات میں, ہمارے اخلاق میں, ہماری دنیا میں, ہماری عبادتوں میں, ہماری تجارتوں میں, ہماری سیاستوں میں, ہماری معاشرت میں, لوگوں سے لین دین میں, لوگوں سے معاملہ کرنے میں, کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرتے تھے, اور کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے, اور کس طرح سے اللہ کے نبی اپنے اللہ کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے, یہ تمام چیز کی معرفت اور علم حاصل کرنا ہر مومن بندے کے اوپر فرض ہے, ضروری ہے, اور اس کی جانکاری لینا اس کے اوپر واجب ہے. اگر کوئی نہیں لیتا ہے تو یقین مانے اس کے ایمان کے اندر خلل ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بتایا کہ پیدا ہوئے عام الفیل, اس سال کو فیل کا عام یعنی ہاتھیوں کا سن کہا جاتا تھا. عربوں کا رواج تھا کہ پہلے زمانے میں کوئی تاریخ وغیرہ تو مقرر نہیں تھی, وہ لوگ بڑے بڑے حادثات اور واقعات سے سالوں کا پتہ لگاتے تھے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ یمن کا کرسچنوں کا بادشاہ ابرہا وہ کعبہ مکرمہ کو ڈھانے کے لیے جب آیا اور اس کا جو حشر ہوا اس کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اللہ عزوجل نے اس میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی سازش کو ناکام بنایا اور اسے ہلاک و برباد کیا. اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے. تازہ واقعہ ہوا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے, مکے کے اندر پیدا ہوئے. اور ایک بات یہاں سمجھنے کی اور ہے کہ جنہوں نے کعبے پر حملہ کیا تھا وہ لوگ کون تھے؟ وہ اہل کتاب تھے, کرسچن تھے, اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے تھے. لیکن جو کعبے کے لوگ تھے, جو مکے کے لوگ تھے, وہ تھے تو مشرک تھے, تو وہ کفار, لیکن وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم و دائم ہیں. لیکن کعبہ کو اٹھانے کے لیے اہل کتاب بھی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, دونوں طرف شر ہے, لیکن ان مشرکین کی مدد کرتے ہوئے ان کرسچنوں کو اللہ تعالیٰ نے, ان عیسائیوں کو, نصرانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا. اور چڑیوں کے ذریعے سے ان مشرکوں کی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی. سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں سمجھ آ رہی؟ تو بھلے وہ اہل کتاب تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمجھے معجزاتی طور پر ان کی مدد کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد اس لیے کی, اللہ کی مشیت یہ تھی تاکہ اس واقعے کے ذریعے خانہ کعبہ اور قریش اور مکہ کی بزرگی یہ دنیا کے سامنے مسلم ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی گھر نہیں. اے اہل کتاب, چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو, یہ وہ گھر ہے جسے ابراہیم نے خود اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا. آج تم اس کی تذلیل کے لیے آئے ہو, اس کی توہین کے لیے آئے ہو, تمہارے اوپر بھی ضروری ہے کہ اس گھر کا احترام کرو. اور ایک طرح سے یہ پیشین گوئی بھی تھی کہ عنقریب وہ نبی ظاہر ہونے والا ہے, وہ نبی پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری کتابوں کے اندر جس کے تذکرے موجود ہیں, جس نبی کے اوصاف موجود ہیں, اور جس نبی کی پیشین گوئی تمہارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کر کے گئے ہیں, عنقریب وہ نبی پیدا ہونے والا ہے. وہی عام الفیل کہلاتا ہے جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا تھا؟ آپ کا حسب و نسب, آپ اعلی حسب و نسب کے مالک تھے. قوم اشرف قوم تھی آپ کی, سب سے شریف قوم کے اندر آپ پیدا ہوئے. آپ کا قبیلہ اشرف تھا, آپ کا خاندان سب سے زیادہ اعلی اور افضل تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یہ تھا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن سہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن یاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان. یہاں تک باپ دادا پردادا لکر دادا اوپر کا جتنا بھی عدنان تک ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا لکر دادا اور پورے اوپر تک, یہاں تک اہل سیر متفق ہیں کہ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک دم واضح ہے, متحقق ہے اور صاف ہے. اس کے بعد روایات مختلف ہیں, بہرحال اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے اوپر مکمل طور پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ عدنان کا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہونا یقینی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا, جنہیں ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے. صحابہ تابعین اور علماء امت کا اس بات کے اوپر اتفاق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اس تعلق سے بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر واقعات اس کے اندر ضعیف ہیں اور صحیح نہیں ہیں. لیکن بہرحال واقعات بیان کیے گئے ہیں, روایات کے اندر موجود ہیں تو وہ ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, اس سلسلے میں آپ کی پیدائش ہوئی, اب اس سلسلے میں بہت زیادہ موضوع روایتیں بھی لوگوں نے بیان کی ہیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ زندگی ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں, بلکہ نبوت کی 40 کے بعد جو 23 سالہ زندگی نبی علیہ السلام نے گزاری ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، لیکن اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معلوم کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ خطرہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں مختون نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ آپ کا خطرہ عبد المطلب نے کروایا تھا ساتویں دن. المہم اس سے ہم کو کوئی غرض نہیں. اللہ کے رسول، بہت سارے بچے بھی آج بھی خطرہ کیے ہوئے بھی پیدا ہوتے ہیں، ایسی کوئی وہ بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں کتنی تھیں؟ ایک تو حقیقی ماں جو آمینہ بنت وہب تھی، اور دوسری رضائی مائیں، یعنی وہ مائیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. اس میں سویبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے دودھ سویبیہ نے پلایا تھا جو ابو لہب کی لونڈی تھی. چند دن دودھ پلایا تھا، اور اس دودھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک عبداللہ ابن عبدالاشد المخزومی، مسروح ابن سویبیہ، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب بھی شریک تھے. گویا حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو تھے، یہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے اور آپ کے چچا بھی تھے. اس کے بعد اور اسی میں اور اب اس کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جاتا ہے، انہوں نے دودھ پلایا، حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث مکہ کے بعد وہ اسلام انہوں نے قبول کیا. غرض اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے والی ماؤں کا تذکرہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے والوں میں بہت ساری عورتوں کا نام آتا ہے، جس میں آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بھی تھیں، سویبیہ بھی تھیں، حلیمہ بھی تھیں، اور شیمہ جو آپ کی رضائی بہن تھی ان کا بھی تذکرہ آتا ہے، جو حوازن جب غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی میں کروں گا. وہ تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گودوں کے اندر چھلایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے ہی آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا ننیحال مدینہ منورہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیحال کہاں تھا؟ مدینہ منورہ آپ کا ننیحال تھا. والد کا سایہ سر سے پیدا ہوتے ہی اٹھ چکا تھا، اور پھر ابھی 7 سال کے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7 سال کے بھی نہ ہوئے تھے کہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گئے. گویا باپ بھی باپ پیدا ہونے سے پہلے مر چکا تھا، اور ماں پیدا ہونے کے بعد اس کی ممتا سے محروم ہو گئے. والدہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں ہوئی، جبکہ مدینہ میں آپ کے ماموں کے گھر سے وہ واپس آ رہی تھی، تو راستے میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا 12 سال کی عمر میں. اور ظاہر ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے انہیں اپنے گودوں میں کھلایا، اور دادا عبد المطلب جو تھے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر اور بڑی عزت کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے چچا بھی ان کے ہم عمر بھی بعض تھے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مکے سے ٹیک لگا کر ان کا باقاعدہ ایک مجلس ان کی بیٹھتی تھی عبد المطلب کی، جہاں اس مجلس پر ان کے جو بیٹے تھے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں ان کی مجلس پہ بیٹھیں. لیکن ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے پھرتے تھے، چلنے پھرنے لگے، چھوٹے ہی تھے. جب بھی مکے کعبے کے اندر جاتے تو اپنے دادا ہی کی گدی پر بیٹھتے تھے، دادا کی گدی پر بیٹھتے تھے، تو چچا کی گدی ہے ادھر آؤ. لیکن عبد المطلب جب دیکھتے کہتے نہیں، اس کو یہیں بیٹھنے دو، اس بچے کی بڑی شان ہے، اس بچے کی بڑی شان ہے. اس طرح سے وہ عزت دیتے تھے، عزت کرتے تھے. یتیم تھا بچہ، اس وجہ سے بہت زیادہ شفقت اور مہربانی بھی تھی، اور بہت ساری چیزیں پیدائش اس وجہ سے ان کی عزت کافی ہوا کرتی تھی. چنانچہ عبد المطلب لیا، ان کے بعد پھر جب ان کا انتقال ہوا تو چچا ابو طالب نے، جو کثیر العیال تھے، بہت زیادہ ان کے بھی بچے تھے، انہوں نے ان کو پالا اور پوسا. عمر میں شفیق چراغ ملک شام بھی تشریف تجارت کے لیے لے کے گئے. اسی سفر میں بحیرہ راہب راستے میں ملا، اور ابو طالب کو کہا کہ اس بچے کو شام مت لے جاؤ، ورنہ وہاں کے یہودی اس کو گزند اور نقصان پہنچائیں گے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک غلام کے ذریعے سے ابو طالب نے مکہ واپس دوبارہ بھیج دیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تجارتی قافلوں کے ساتھ کارواں لے کر شام کا انہوں نے سفر کیا، شہر بصرہ بھی گئے. واپسی میں حضرت خدیجہ بنت خویلد سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. آپ حضرات اس حقیقت کو جانتے ہیں. حضرت خدیجہ یہ پہلی خاتون تھی جن کی عمر 40 سال کی تھی, اور مکے کی بہت ہی مالدار خاتون تھی, اور روایتوں کے اندر آتا ہے اتنی مالدار تھی کہ ان کے سفر کے جو سامان تجارت کے بدھا کرتے تھے سونے کی رسیوں سے بدھا کرتے تھے, اتنی مالدار تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہ سنا کرتی تھی مکے کے اندر. بڑے بڑے اور مکے کے تاجر اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے قبیلوں کے رئیس حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پیغام نکاح بھیجتے تھے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں, لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ راضی نہیں ہوتی تھی. اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی, اور انہیں فخر حاصل ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیوی بنی اور ہم مومنوں کی پہلی ماں بنی. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, آمین یا رب العالمین. امہات المومنین میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے, تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج میں سے سب سے پہلی بیوی خاتون تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ, جو اللہ سے جا ملی. جب تک زندہ رہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں کسی اور دوسری عورت سے شادی نہیں فرمائی. ان کے لیے یہی کیا شرط کم تھا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کے ذریعے سے انہیں سلام بھیجا کرتا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ شرط حاصل تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں, حضرت جبریل آئے اور جبریل نے کہا, اے اللہ کے نبی, ابھی ایک عورت کچھ سالن کا پیالہ لے کر کے آپ کی خدمت میں آنے والی ہے, جب وہ آ جائے تو اس سے کہنا کہ اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور جنت میں تیرے لیے ایک ایسا گھر تعمیر کیا ہے جو موتیوں اور ہیروں اور جواہروں کا ہے. جبریل چلے گئے, دروازے پہ آہٹ ہوئی, جب وہ اندر آئیں تو دیکھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی جو ہاتھ میں سالن کا پیالہ لے کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا شرف کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش سے ان کے لیے سلام کا پیغام بھیجے, انہیں جنت کی بشارت دنیا کے اندر دے. لیکن میرے بھائیوں کی اس سعادت بزور بادنی, یہ نیکی اور یہ سعادت اور یہ مقام و مرتبہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ملا, یہ کوئی ان کے بازو کی, یہ ایسے نہیں ملا. یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہوں میں انہوں نے جو قربانیاں دیں اور جو پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور مدد میں, اللہ اکبر, اس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر میں کچھ رکھوں گا, نمونے رکھوں گا, تاکہ آپ حضرات واقف ہوں, ہماری مائیں بہنیں بھی اس سے واقف ہوں کہ کس طرح سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کس طرح سے عورتوں کے لیے اسوا اور نمونہ ہوتی تھی. سال پر سال گزرتے گئے, یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے, اور حرا, مقام حرا کا سنسان غار یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مونس و ہمدم ہو گیا. اسی میں مسلسل کئی کئی راتیں اور دن تدبر اور تفکر اور اللہ عزوجل کی عبادت و بندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزارتے رہے. بتوں سے بچپن سے نفرت تھی, آبائی دین سے بیداری تھی, کسی چیز سے اتنے بیدار نہ تھے جتنے بت اور باپ داداؤں کے دین سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار تھے. وحی کا آغاز ہوا اسی غار حرا میں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تفکر اور تدبر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک فرشتہ آیا, اور دیکھ کر اللہ کے نبی خوفزدہ ہوئے, اور فرشتے نے اللہ کے نبی کو پکڑا اور کہا, اقرا, کہا ما انا بقارئ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر کہا اقرا, کہا ما انا بقارئ, میں پڑھنا نہیں جانتا. تین دفعہ اس طرح سے آپ کو چمٹایا اپنے جسم سے, اس کے بعد کہا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق, اور یہ چند آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی اس نے, اور پھر اس کے بعد وہ رخصت ہوا. یہ سب سے پہلی وحی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی. 40واں سال ختم ہوا غار حرا میں, نبوت و رسالت کا آفتاب طلوع ہوا, اور تاج رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر رکھ دیا گیا, اور تمام مخلوقات کے لیے آپ پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے. سب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 2 شنبہ کے دن ہوئی تھی. کون سے دن ہوئی تھی؟ پیدائش آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شنبہ یعنی پیر کے دن ہوئی تھی, اور نبوت بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے دن ملی تھی؟ پیر ہی کے دن ملی تھی. اور بھی آگے بڑھیں, معراج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن ہوئی تھی, ہجرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن فرمائی تھی, اور یہی نہیں بلکہ وفات کے سلسلے میں تو خیر مختلف روایتیں ہیں لیکن اس میں بھی پیر ہی کا دن آتا ہے. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی تھی. بہرحال 8 ربیع الاول 41 عام الفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سے سرفراز ہوئے. بعد اسے رمضان میں بھی بعض روایتیں آتی ہیں بتایا گیا ہے. المہم لوگوں کا مفسرین کا اور اسی طرح سے اصحاب سیر کا اس میں اختلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے اس کی کئی قسمیں تھیں. اس میں ہم اس علمی بحث میں ہم نہیں جانا چاہتے. مختصراً جائزہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کی زندگی کا آپ خدمت میں رکھ رہے ہیں. دعوت کی بنیاد جیسا کہ میں نے بتایا نبوت سے پڑ چکی تھی. آغاز گھر سے کیا گیا. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ تعالیٰ سے اور جہنم سے. اس طرح سے اہل بیت کو دعوت حق پہنچائی. پھر قوم کی طرف آپ متوجہ ہوئے, تمام عربوں کو جن میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا, عربوں میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا. پھر قیامت تک ان تمام قوموں کے لیے اسے چھوڑ گئے جن کے کانوں تک وہ پہنچے. ابتدا میں 3 سال تک خفیہ چھپ چھپا کر کے یہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا. ایک زمانہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین, اے نبی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ دین کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کریں اور مشرکوں کی آپ پرواہ نہ کریں. چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور تمام مکے کے لوگوں کو آواز دی اور کہا کہ اے مکے کے لوگوں یہ بتلاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن لشکر جزار لے کر کے کھڑا ہوا ہے تو بتلاؤ کیا تم میری باتوں کا یقین کرو گے, وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے. تو تمام مکے کے لوگوں نے کہا ہاں ہم یقین کریں گے, اس لیے کہ ہم نے ان 40 سالہ زندگی میں کبھی بھی یا 47 سالہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, آپ امین ہیں صادق ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے امین اور صادق سمجھتے ہو تو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام. کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو اور مجھے اپنا رسول مانو, مجھے اپنا پیغمبر مانو, کامیاب ہو جاؤ گے. ایک دوسری روایت میں ہے قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم, لا الہ الا اللہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں, عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. بہرحال جس نے انکار کیا آپ کو معلوم ہے کہ گالیوں کا سب سے پہلا پتھر غیروں سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حقیقی چچا ابو لہب, جس نے نبی علیہ الصلوۃ محمد بن عبداللہ کی پیدائش پر اپنے بھتیجے کی پیدائش پر جب نبی نبوت کا تاج آپ کے سر پہ نہیں رکھا گیا تھا, اس کا اعلان نہیں ہوا تھا, اس وقت اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں جس نے سویبیا لونڈی کو آزاد کیا تھا, وہی چچا جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا سنتا ہے تو کہتا ہے تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے. بہرحال میرے عزیزو یہ تقریر تھی, کلمہ توحید کی صدا تھی جو فاران کی چوٹی سے بلند ہوئی اور جسے علامہ حالی نے کہا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اس طرح سے نبوت کا اعلان ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرے عزیزوں میرے بھائیوں ابتلاعات اور آپ کے ماننے والوں کے اوپر جناب علی مصائب اور مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے اور اس طرح سے وہ دور شروع ہوا مشقتوں کا اور محن اور شدائد کا اور مصائب کا اور ابتلا اور آزمائش کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شروع. مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور کفار کو خطرہ پیدا ہوا تو انہوں نے تکلیف پہنچانا شروع کیا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیف پہنچانا شروع کیا اور اسی طرح سے آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی تکلیف پہنچانا شروع کیا. اور جب مصیبت حد سے تجاوز کر گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. چنانچہ 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی شریک تھی, جن کے شوہر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ لوگ حبشہ میں نہایت آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے. چنانچہ ایک جھوٹی خبر مشہور ہو گئی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے. یہ سن کر انہوں نے پھر دوبارہ مکے کا رخ کیا اور جب یہاں پہنچے تو صاحب گرفتار کر لیے گئے بہت سارے مسلمان اور ایزا رسانیوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا, کچھ لوگ پھر حبشہ واپس ہو گئے. قریش کی ایزا رسانی اور ان کی تکلیفیں ان روز بروز بڑھتی رہی, یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو گیا. آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کا حکم دیا اور اس طرح سے 83 مرد اور 7 عورتیں دوبارہ حبشہ روانہ ہوئیں اور نجاشی کی پناہ میں بڑی آسودگی اور بڑے آرام سے وہ رہنے لگیں. اہل مکہ نے سنا تو بڑے سخت ناراض ہوئے کہ اتنے آرام سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. چنانچہ عمرو بن عاص کی سرکردگی میں ایک باقاعدہ جمع وفد بھیجا گیا نجاشی کے دربار میں کہ جا کر کے ان لوگوں کو پکڑ کر کے لاؤ اور ان سے کہو کہ یہ لوگ جو تمہارے پاس آئے ہیں اور بڑے آرام سے تمہارے ملک میں رہ رہے ہیں, یہ لوگ تو تمہارے دین کو بھی نہیں مانتے, ہم اپنی قوم سے بھاگ کر کے آئے. وہاں تک کفار مکہ نے پیچھا کیا. بہرحال ذلت کی کھانی پڑی اور وہ لوگ وہاں سے واپس ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا. تھوڑے دن گزرے تھے, دعوت کا سلسلہ چالو تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں دن میں باہر نکلتے, لوگوں کو تبلیغ کرتے, کفار مکہ ستاتے, اور ستانے کے پورے تفصیلات آپ حضرات کے علم میں ہیں. اور جب گھر کو واپس آتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے زخموں پہ ٹھائے رکھتی, آپ کو تسلی دیتی, آپ کو صبر کی تلقین کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کلمات کہتی. میرے عزیزو, اس طرح سے توحید کی یہ صدا بلند ہوتی رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک دور آیا کہ طائف گئے اور وہاں بھی سنگدلی کا مظاہرہ ہوا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بیچ میں آپ کی وہ زوجہ محترمہ جن سے اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پیار تھا وہ انتقال کر گئیں, اور پھر ابو طالب جو ایک سہارا تھے وہ بھی انتقال کر گئے. اس طرح سے دو سہارے چھن گئے, اللہ کے نبی تنو تنے دبا ہو گئے. سہارے کے لیے, کفالت کے لیے طائف کے میدان کی طرف گئے, طائف کے بستی کی طرف گئے, اور طائف والوں نے جو سلوک کیا وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اوباش اور بدماش گندوں نے, لڑکوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کی, اور اتنا پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اتنی بارش کی, اتنی پتھروں کی بارش کی کہ آپ لہولہان ہو گئے, بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. غلام تھا, غلام باغ میں لایا, اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے. جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے, اللہ نے بھیجا ہے, حکم کریں اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیچ پیس دیا جائے. آپ کو معلوم ہے رحمت للعالمین جو ساری امت کے لیے شفقت بن کر کے, شفیق اور مہربان بن کر کے آئے تھے, انہوں نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ نہیں جانتے ہیں, اے اللہ ان کو ہلاک و برباد مت کر, اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ ان کی اولاد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں جو تیرے دین کو قبول کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کہا نہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک و برباد کیا جائے, ان کی اولاد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں گے. چنانچہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ واپس آئے, اور جب مکہ واپس آئے تو اہل مکہ نے میٹنگ کی کہ اب محمد کو مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ شہر چھوڑ کر کے دوسری بستی کی طرف گئے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفیل کی ضرورت تھی, کفالت کی ضرورت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو بھیجا. چنانچہ مطعم ابن عدی کا نام آتا ہے سیرت میں کہ اس نے اپنے دو نوجوان بیٹوں کو بھیجا اور کہا جاؤ محمد کو میری کفالت میں لے کے آؤ, صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری کفالت میں لے کے آؤ, اور دیکھو محمد کے اوپر کوئی حرف نہ آنے پائے, حالانکہ وہ مشرک تھے, وہ خود بھی کافر تھے. کہا لے کے آؤ اور محمد طواف کرنا چاہیں طواف کریں, تلواروں کے سائے میں طواف کرو, کرواؤ ان کو بحفاظت ہمارے گھر کے لیے اندر لاؤ, ہم ان کی عزت و تکریم کریں گے. اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی. مطعم بن عدی کے دونوں بیٹے تلوار لے کر کے نکلے اور کہا کوئی ہماری راہوں میں آئے گا تو وہ اپنے بچے کو یتیم پائے گا, اس کی بیوی بیوہ ہوگی اور اس کا بچہ, اور وہ خود جو ہے اپنے بچوں سے محروم ہو جائے گا. اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اور پھر وہ دور آیا کہ جب مکے کے لوگ دشمن ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ عز و جل نے گویا ایک طرح کی بشارت اور خوشخبری کے طور پر کہ اے نبی غم نہ کرو, فکر نہ کرو, انما مع العسر یسرا, ہر تنگیوں کے بعد آسانی پیدا ہوتی ہے, رات کی تاریکیوں کے بعد صبح کا سورج نکلتا ہے اجالا لے کر. آؤ مکے کے لوگ تمہاری پیروں کی آہٹوں سے مکے کی گلیوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں, آؤ ہم آسمان کے لیے تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں. چنانچہ وہی ہجرت سے 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے. ابو طالب بھی نہ رہے اور عام الحزن کا وہ غم و علم کا سال قرار دیا گیا. خدیجہ الکبریٰ بھی نہ رہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج میں بلایا. اللہ اکبر, وہ اعزاز بخشا کہ جبریل آئے, اور معراج کا وہ سفر آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی نے طے کیا. اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر فرمایا, اللہ عزوجل نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. ہم نے معراج کرائی مسجد اقصا سے, مسجد حرام سے مسجد اقصا تک, اور اس کے بعد تاکہ ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روح اور جسم کے ساتھ آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, چوتھے آسمان, پانچویں آسمان, اور اس طرح سے چھٹے ساتویں آسمان پر, اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئے, اور اللہ عزوجل سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا. اللہ عزوجل نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی, اور پھر وہ 5 وقت کے اندر تبدیل ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 وقت کی نماز 50 نمازوں کے برابر ہیں. جاؤ یہ ہدیہ لے کر کے, تمہاری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی, لیکن ہم نے اس کے اندر اجر و ثواب کی تعداد 50 وقت کی رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, مکے والوں سے بیان کیا, مکے والوں نے تمسخر اڑایا, مذاق اڑایا, اور آپ کو پتا ہے کہ امامت کبرا کا بھی اسی معراج میں یہ اعلان ہوا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے اور بیت المقدس کے اندر جب آئے اور جبریل لے کر کے آئے تو دیکھا کہ بیت المقدس کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ انبیاء اور رسول ہیں, آدم سے لے کر کے اور آپ تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں یہ مسجد کے اندر انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز کا انتظار ہے؟ کہا نماز کا انتظار ہے. کہا ان کا امام کون ہوگا؟ حضرت جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باہوں کو پکڑا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی امامت کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح حضرت محمد الرسول اللہ اور اس یتیم مکہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ازل سے لے کر ابد تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تھے سب کی امامت کا تاج بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا, اور دنیا والوں کو یہ درس دیا کہ اے دنیا کے لوگوں, دنیا اگر اللہ کسی کو بچانا چاہے اسے کوئی مٹا سکتا؟ ہاں, دنیا کچھ نہیں کر سکتی ہے. اپنے نبی کا پیغام, اب اپنا پیغام اپنے نبی کے ذریعے سے قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ پہنچائے گا, اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ واقعات ہمیں یہ بتلاتے ہیں آج جن چیزوں سے ہم نا امید اور مایوسیت کے اور قنوطیت کے شکار ہیں کہ آج دنیا کے اندر اسلام کو رسوا کیا جا رہا ہے, بدنام کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے, داڑھی والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے, نیک اور شریف مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. آج دنیا مایوسیت کا شکار ہو رہی ہے, لیکن جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کوئی مشکلات نہیں ہیں. مشکلات تو وہ تھے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ برداشت کر کے گئے, جو ظلم و ستم کی چکیوں میں وہ پیسے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کو غالب کیا, اور آپ نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا کہ پورا عرب زیر نگی ہوا. وہی طائف کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ سارے کے سارے طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ انما العسر یسرا, ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا میسج ہے, یہ پیغام ہے, اور مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بشارت اور خوشخبری بھی ہے. اس سیرت طیبہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا. المہم اس طرح سے طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے, اور اس کے کچھ دنوں کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا, اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. وہ ہجرت کا دن بھی جس دن اجازت ملی وہ 2 شنبہ اور شوال کا ربیع الاول کا مہینہ تھا, اور بعض لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ تھا. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے غلام عامر ابن فہیرہ اور رہبر عبداللہ ابن ارقط جو ہمرکاب تھے, ان سفر جاری کیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آئے. 3 دن تک غارِ ثور کے اندر آپ نے گزارا, کیونکہ مشرکین تعاقب میں تھے. پھر سمندر کے ساحل کی راہ لے کر کے مدینہ کے قریب پہنچے. 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا. مدینے کے لوگ کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے. چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مدینے کے لوگ صبح تڑکے سورج نکلنے سے پہلے ہی روزانہ مدینے سے بستی کے باہر بھیڑ بھیڑ عورتیں مرد سب جا جا کر کے انتظار کرتے کہ کہیں سے کوئی قافلہ آتا ہوا دکھائی دے, لیکن جب سورج کی تمادت اور اس کی گرمی شدت شدید شدید ہو جاتی تو مایوس ہو کر کے واپس آ جاتے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی اپنے چھت کے اوپر بالکنی جو پر بیٹھا ہوا تھا, اچانک اس کی نظر دو حرکت کرنے والے سایوں کے اوپر پڑی کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے دو جسم مدینے کی طرف آ رہے ہیں. اس نے سمجھا کہ ہو نہ ہو یہی وہ ذات ہے جس کا انتظار مدینے کے لوگ کرتے ہیں. اس نے اپنے چھت سے ہی آواز لگانا شروع کیا کہ اے مدینے کے لوگوں, جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہا ہے, جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہا ہے. یہ آواز سنتے ہی مدینے کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے مرد اور عورت سارے کے سارے نکل کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پورا مدینہ امٹ پڑا. چھوٹی چھوٹی ننھی منی بچیاں دب لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں پہنچی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قصیدے پڑھنے لگی. صلی البدر علینا من سمیع دل بدائی, آج مدینے کے آسمان پر چاند طلوع ہو گیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کشاکشا مدینے کی طرف آئے. بہرحال یہ واقعہ بھی اگر آپ ہجرت کا واقعہ پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں, میرے عزیزوں میرے دوستوں, ایک ایک لمحہ اپنے نبی کا ایک ایک لمحہ عبرتوں اور نصیحتوں سے بھرا ہوا ہم مومنوں کے لیے بہت بڑی نصیحتیں اور بہت بڑی تسلیاں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی بہت ساری نشانیاں ان واقعات میں اور ان سیرت طیبہ کے اس کے اندر موجود ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں اترے جسے آج قبا کا نام, پہلے بھی قبا کا نام کہا جاتا تھا. قبا 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا اور مسجد قبا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی. جمعہ کے دن مدینے کے شہر کا ارادہ کیا, نماز کا وقت بنی سالم میں ہو گیا, اترے, سب مسلمانوں کو جمع کیا جن کی تعداد تقریباً 100 تھی. چنانچہ یہ پہلا جمعہ تھا جو مدینے کے اندر ہجرت کے بعد یہ فرض ہوا مسلمانوں کے اوپر اور مدینے کے اندر قائم ہوا. پھر آپ اونٹنی کے اوپر سوار کیے, مدینے کے لوگ اونٹنی کا مہار پکڑتے اور اسے اپنے اپنے گھروں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے. کوئی کہتا آپ ہمارے گھر مہمان رہیں گے, کوئی کہتا آپ ہمارے گھر مہمان رہیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس اونٹنی کے نکیل کو چھوڑ دو, اللہ کے حکم سے یہ چل رہی ہے, یہ جہاں بیٹھے گی وہی میری جگہ ہوگی, میں وہی قیام کروں گا. چنانچہ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا اور وہ چلتے چلتے اس مقام پر بیٹھ گئی, چلتے چلتے اس مقام پر بیٹھ گئی جو کسی کا گھر نہیں تھا, جو آج مسجد نبوی کے نام سے یاد کی جاتی ہے. اس جگہ اس مسجد نبوی کے مقام پر بیٹھ گئی اور یہ زمین بنی نجار کے دو لڑکے سہل اور سہیل کے جانوروں کا استبل یا کھجوروں کو خشک کرنے کی جگہ تھی جو دونوں یتیم تھے. آپ وہیں اتر پڑے دروازے کے اسی میدان کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. جب دیکھا کہ نبی اتر پڑے تو فوری طور پر وہ کجاوا لے کے اپنے گھر کے اندر بھاگ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹنی کا کجاوا لے کر اپنے گھر میں گھس گئے, کہتے یہ شرف مجھے آتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی میرے گھر کے سامنے آئے. وہی جگہ تھی جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد تعمیر کی کھجوروں کی. یہ مسجد قبا کے بعد یہ سب سے پہلی مسجد تھی جسے یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے اندر نماز پڑھے اسے ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 کے برابر ملتا ہے. اور اسی کے قرب میں اسی کے جوار میں وہیں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. ابو ایوب انصاری 2 منزلہ ان کا گھر تھا. اپنے سارے سامان کو لے کر اللہ کے نبی نے کہا مجھے کہنے کے یہیں آرام کرے, لیکن ابو ایوب انصاری نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اوپر رہیں اور آپ ہمارے گھر کے نیچے رہیں, ہم نیچے رہیں گے آپ اس دوسرے محلے کے اوپر آپ قیام پذیر ہوں. اسی میں آتا ہے اللہ اکبر وہ مسلمان تھے کس انداز تھے اور ہمارے نبی کی سادگی بھی کیا تھی. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب مدینے کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی دفعہ مدینہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اجنبیت کا عالم یہ ہے مسلمان ہو چکے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی کر رہے ہیں, لیکن اپنے نبی کو اس سے پہلے دیکھا تو نہیں تھا, انہوں نے دیکھا نہیں تھا. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغل میں بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی تھے, تھوڑا زیادہ عمر تھی ان کی, معمر بھی تھے, لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر ہی اللہ کے نبی ہیں, ان سے سلام کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام نہیں کرتے تھے. جب ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے سلام کر رہے ہیں, اپنے نبی کو نہیں پہچان رہے ہیں, ابو بکر اٹھ گئے اور چادر منگائی اور لوگوں سے کہا نبی کے اوپر ایک چادر تھان دو تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو جائے لوگوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو یہ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا غور کریں, وہ سادگی نبوت کا لباس کس انداز کا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سادے سودے رہے ہوں گے کہ جن کو پہچاننے میں بھی کلمہ پڑھنے والوں کو مشکل ہو رہی. وہی مسجد تعمیر ہوئی کھجور کی ڈالیوں اور کچھ اینٹوں کی عمارت تھی, خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دیواریں اٹھا رہے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود مسجد تعمیر کر رہے تھے اور اسی قریب میں قرب و جوار میں ازواج مطہرات کے حجرے بھی تعمیر کیے گئے, جن میں آپ کے قریب تر حجرہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. چنانچہ سات ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر تھے, اس کے بعد اپنے گھر جب حجرہ بن گیا تو اپنے گھر تشریف لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبریں حبشہ تک پہنچی تو 33 مہاجرین مدینے کو چلے, جس میں سے 7 تو اہل مکہ کے ہاتھوں پڑ کر قید ہو گئے, باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہنچ گئے. ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس وقت آپ کی مبارک عمر 53 برس کی تھی. اس وقت آپ کی مبارک عمر کتنی تھی؟ 53 برس کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام زندگی تھی اسے بھی ہمیں سمجھنا اور پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, بشر تھے, ہمی میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا تھا, وہ کوئی اجنبی مخلوق نہ تھے جیسا کہ بعض ہمارے بھائیوں کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی انسانیت اور بشریت سے خارج تھے, استغفر اللہ. میرے بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما ارا بشر مثلکم انسا کما تنسون, اے میری امت کے لوگوں, میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں, میں بھی اسی طرح بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. سجدہ سہو کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تھوڑی سی بھول ہو گئی تھی تو آپ نے یہ حدیث پاک بخاری کے اندر موجود ہے فرمایا, سب سے آپ کی اولاد جو نرینہ اولاد تھی, سب سے بڑے بیٹے قاسم, پھر زینب, پھر رقیہ, پھر ام کلثوم, پھر فاطمہ, پھر عبداللہ, یہ سب کے سب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے, کسی اور بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی, البتہ آپ کی لونڈی, آپ کی کنیز حضرت ماریہ قبطیہ جو تھی مدینے میں 9 ہجری میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے, لیکن ابھی حالت شیر خوارگی ہی میں تھے, رضاعت ہی میں تھے, دودھ ہی پی رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. آپ کی تمام اولاد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات, جتنی بھی اولاد تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکے جو تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہی کے اندر فوت ہو گئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور جتنی بیٹیاں تھیں سوائے حضرت فاطمہ کے ساری کی ساری آپ کی زندگی میں آپ سے پہلے ہی فوت ہو چکی تھی, اللہ کو پیاری ہو چکی تھی. لیکن حضرت فاطمہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غم نہ برداشت کر سکی اور 6 ماہ کے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. آپ کے چچا کی بھی اور پھوپھیوں کی بھی تعداد ہے سیرت کے اندر موجود ہے, آپ کی بیویاں ان کی تعداد موجود ہے, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, اور اسی طرح سے حضرت خدیجہ کے بعد جو آپ نے دوسری شادی کی تھی حضرت سودا بنت زمعہ سے, اس کے بعد حضرت عائشہ سے, پھر حضرت حفصہ سے, پھر حضرت ام سلمہ سے, پھر حضرت زینب بنت جہش سے, اور اسی طرح سے پھر حضرت جوہریہ سے, پھر ام حبیبہ سے, ان کے بعد حضرت صفیہ بنت حوی بن اختب سے, اس طرح سے آپ پھر میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری شادی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور کنیزوں کی بھی تعداد ہے بہرحال موجود ہے, اسی طرح آپ کے خدام کی بھی تعداد موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس وہ سر پر عمامہ ہوتا تھا, کبھی ٹوپی کے ساتھ ہوتا تھا کبھی بغیر ٹوپی کے, اور کبھی کبھی صرف ٹوپی پہنتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک اور اس طرح سے آپ کا مکمل کھانا پینا اس کے تذکرے آپ کو اس کے اندر موجود ملیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج کے ساتھ جو برتاؤ کرتے تھے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث کے ذریعے سے میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت انس سے صحیح حدیث کے اندر مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس, تمہاری اس دنیا میں سے مجھے میرے لیے چند ہی چیزیں مرغوب اور محبوب ہیں جن میں عورتیں اور خوشبو, یہ دو چیزیں مجھے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں, لیکن نماز میں میرے دل کی مسرت اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تمام ازواج مطہرات کے ساتھ جتنی بھی تھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شباشی رہن سہن نان اور نفقے میں برابر کا سلوک کرتے رہے. محبت میں کمی اور بیشی تو وہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے, اسی لیے اکثر فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے اختیار میں دیا ہے اس میں میں برابر کا سلوک کرتا ہوں, لیکن جو میرے بس میں نہیں ہے مجھے ملامت نہ کرنا. جو چیز میرے بس میں نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں ایک بیوی کو طلاق بھی دی ہے لیکن پھر رجوع بھی فرما لیا ہے. اسی طرح ایک مہینے کے لیے ایلا بھی کیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار کبھی نہیں فرمایا ہے. اور یہ بہرحال احکامات ہیں زہار کے, اور اس کے وہ جو ہے یہاں تفصیلات میں میں نہیں جا سکتا. تمام بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا برتاؤ ہمیشہ ازواج مطہرات سے خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کم عمر تھیں اس لیے وہ انصاری لڑکیوں کے ساتھ گڑیوں کا کھیل کھیلا کرتی تھیں, چنانچہ وہ انصاری لڑکیوں کو کھیلنے کے لیے بلاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاری لڑکیوں کو بلا دیتے تھے کہ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو. اگر وہ کسی ایسی بات کے لیے ضد کرتی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ضد کرتی جو نامناسب ہوتی, مناسب ہوتی, ضد کرتی کہ مجھے یہ چاہیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوری طور پر پورا فرما دیتے تھے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ پانی پیتی تو برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی جگہ اپنے لبے مبارک کو لگاتے تھے جہاں سے وہ ہونٹ لگا کر کے پانی پیا کرتی تھی. اتنی محبت تھی جہاں ان کے لب لگے ہوتے تھے. اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ان کی گود میں ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے. اگر وہ ایام سے ہوتی تو بھی ان کے دانوں پر سر رکھ کر کے لیٹ جایا کرتے تھے اور قرآن پڑھا کرتے تھے. اسی حالت میں روزے کی حالت میں بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مسجد میں حبشی لوگ, عید کا دن تھا, کچھ تماشا کر رہے تھے, کھیل کھیل رہے تھے تلواروں کا اور اس کا نیزوں کا. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہوں. آپ نے حضرت عائشہ کو دکھایا اور اس طرح دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور حضرت عائشہ آپ کے کندھے کے اوپر اپنے چہرے کو رکھ کر جھکی ہوئی کھڑی تھی. اور اس طرح سے وہ تھک گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بس میں تھک گئی ہوں, تو آپ نے فرمایا چلی جاؤ. اسی طرح سے دو دفعہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے دوڑ بھی لگائی, مسابقہ بھی کیا, دوڑ بھی لگایا. چنانچہ ایک دفعہ گھر سے نکلتے ہوئے دروازے میں ان سے, اور اسی طرح کشمکش بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوتی بھی رہتی تھی لیکن پیار وہی ہوتا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی دنیا میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا عائشہ سے, عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا, عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے مجھے محبت ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں گھوڑے, اونٹ, خچر اور گدھے تینوں کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور عموماً آپ کبھی زین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, کبھی بغیر زین کے بیٹھا کرتے تھے. اور اسی طرح ہتھیار اور گھر گرہستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. گھر گرہستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہمیشہ کنگھی اور کینچی اور مسواک ہمیشہ رہتی تھی, بستر چمڑے کا ہوتا تھا جس میں خجور کے ریشے بھرے ہوئے ہوتے تھے. اسی طرح ان چیزوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں 100 بکریاں تھیں جن کی تعداد اس سے زیادہ بڑھنے بھی نہیں دیتے تھے. جب کوئی زیادہ بچہ پیدا ہوتا تو ایک بکری ذبح کر ڈالتے تھے, 100 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری نہیں رکھتے تھے. چنانچہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں ابو جہل کا یمنی اونٹ حاصل ہوا تھا جس کی ناک میں چاندی کی گنڈی لٹکی ہوئی تھی. حدیبیہ کے موقع پر اسی کو قربانی کرنے کے لیے مکہ بھیجا تھا تاکہ مشرکین جل اٹھیں کہ دیکھو یہ تو ہمارے سردار ابو جہل کی اونٹنی ہے, اس کو ذبح کر دیا گیا. تو اس طرح یہ بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اگر اس طرح کے دشمن ہوں اور ان کا سامان کبھی قبضے میں آئے تو ان کو جلانے کے لیے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے داہنی طرف سے پسند کرتے تھے. جوتا پہننا, کنگھی کرنا, غسل کرنا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے کیا کرتے تھے. استنجا وغیرہ اور گندگی وغیرہ بائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آپ موچھوں کو ترشواتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کے اندر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موچھ نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں, جو موچھوں کو نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں. آج بہت سارے لوگ اتنی موٹی موٹی موچھیں رکھتے ہیں, ہے کہ نہیں. بعض لوگ موچھوں کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں, یہاں موڑ منہ موڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کلوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کو ڈاکو شیطان لگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موچھوں کو ترشواؤ, داڑیاں بڑھاؤ, اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو. موچھوں کو بڑھاؤ, موچھوں کو ترشواؤ, داڑھیوں کو بڑھاؤ, اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھیاں بڑھاؤ اور موچھوں کو کم کراؤ. مگر افسوس اس نبی کی اس نبی کی سیرت طیبہ کے پڑھنے والے اور سننے والے آج داڑھیاں بڑھاتے ہیں اور موچھوں کو بڑھاتے ہیں, الٹا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. خیر, گھروں کی صفائی وغیرہ آپ اس کے اوپر خاص طور سے دھیان دیا کرتے تھے. مسواک وغیرہ آپ کی مرغوب چیز تھی, خوشبو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوب زیادہ استعمال کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کی پوری زندگی چلنا اٹھنا بیٹھنا, میرے عزیز میرے بھائیوں میرے دوستوں, سیرت طیبہ مکمل طور پر یعنی اس کا احاطہ کرنا اس مختصر سے وقت میں بہت مشکل ہے. لیکن آئیے مزید چند واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے زندگی گزارتے تھے. آپ بھی انسان تھے, آپ کے اوپر بھی اثر ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ آپ کے اوپر اثر نہ ہو اور سردی اور گرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اثرات سے جو ہے متاثر نہ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی مصائب اور جتنے بھی مشاکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اور صبر اور عظیمت کے ساتھ اس کو جھیلا ہے. آپ کے بچوں کی وفات ہوئی, آپ کے بیوی کی وفات ہوئی, آپ کو زخمی کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کی گئی, آپ کے صحابہ کو آپ کے سامنے زخمی کیا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا. کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا؟ کیا آپ کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلتے تھے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان تمام سب واقعات سے نہیں پتیجتا تھا؟ بے شک پتیجتا تھا, اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوتے تھے. جب خوشیوں کا موقع آتا تو آپ خوش بھی ہوتے, اور جب غموں کا موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرات جب غموں کا موقع آتا تو آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوتے تھے. یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ان کی والدہ جب بڑے ہوئے اور نبی بنائے گئے اس وقت ماں کی یاد جب نے ستایا تو ماں ٹھیک ہے شرک کی حالت میں مری یا جس حالت میں مری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اپنی ماں کے لیے کم از کم ہم دعا کریں. چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ گئے. اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے اندر اور مسند احمد کے اندر روایت میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ اور بریرہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے, اور جب والدہ کی قبر کے پاس بیٹھے, اللہ اکبر, وہ بچپن کے زمانے یاد آئے. اور ماں کی ممتا سے ایک یتیم محروم ماں کے پیار اور شفقت اور محبت سے جب ماں کے پیار کا موقع آیا تو وہ خود چل بسی. اس نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان تھے, ماں کی قبر کے سرحانے بیٹھے, تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ پڑا, آپ رونے لگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سات صحابہ کرام تھے جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رو رہے ہیں تو وہ بھی رو پڑے. اور حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا ماں کی قبر کے سرحانے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں, تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماں کی مغفرت کے لیے اللہ سے اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مغفرت مانگنے سے منع فرما دیا, مجھے مغفرت مانگنے سے منع فرما دیا اس لیے اتنا رو رہا ہوں. اسی طرح عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے جنہوں نے آپ کو پالا اور پوسا تھا, روایتوں میں آتا ہے کہ آمنہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے آپ کو آغوش محبت میں لیا تھا, اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ بڑی شفقت اور بڑا پیار کرتے تھے, اور والدین کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے ماں بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ دادا ہی شفقت اور پیار کرتا ہے. چنانچہ دادا کے انتقال کے بعد طبقات ابن سعد میں حضرت ام ایمن کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ اے اللہ کے نبی آپ رنجیدہ نہ ہو, بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے جس کا لوگوں نے تمسخر اور جس کا لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو؟ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں, آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ان کا تمسخر ان کا مذاق اڑایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن بھر تبلیغ کرتے, دن بھر لوگوں کو دعوت دیتے, لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے, زخم کھاتے, اور شام کو جب گھر لوٹتے تو حضرت خدیجہ کبریٰ آپ کے زخموں کو دھلتی اور اس کے اوپر دوائیں لگاتی, پھائے رکھتی, آپ کو اپنی باہوں میں لے کر اللہ کے نبی کے ڈھارس بڑھاتی اور تسلی دیتی تھی, حوصلہ بڑھاتی تھی, اور حضرت خدیجہ کی باتوں کو سن کر آپ کو دلی تسکین اور سکون ملتا تھا. اور پھر تازہ دم ہو کر پھر ایک نئی اسپرٹ نئی روح لے کر دوسرے دن پھر صبح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں لوگوں کے گاؤں میں لوگوں کے محلوں میں لوگوں کے گھروں پر دعوت و ارشاد کے لیے نکل جاتے. حضرت خدیجہ کبریٰ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو گزرا ہوا دن تھا وہ بڑا ہی پراشوب دور تھا جو زمانے گزارے تھے. ام المومنین خدیجہ کبریٰ آپ کے لیے سخت سے سخت تکلیفیں جھیلتی تھیں, اور آپ نے بڑے ہی برے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ کبریٰ سے بے حد محبت تھی. جب تک آپ زندہ رہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو بھی غموں کا سال قرار دیا, اور چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ بہت ہی زار و قطار روئے. اور دفن کے بعد بھی جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کبریٰ کا ذکر ہوتا تھا کہیں ان کی یاد آتی تو وہ رو دیتے. روایتوں کے اندر آتا ہے, احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ کہیں سے اگر کوئی بکری ذبح ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کہتے کہ سب سے پہلے ہماری بیوی خدیجہ کبریٰ کی جو سہیلیاں ہیں اس کا گوشت ان تک پہنچا دو. ایک مرتبہ ام المومنین ایک دفعہ جب سن 2 ہجری میں, غور سے سنیے ذرا, سن 2 ہجری میں مارکہ بدر پیش آیا اور مارکہ بدر میں 70 کفار قید کر لیے گئے جس میں حضرت ابو العاص اس وقت کافر تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, اور حضرت داماد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ بھی قید کر کے آئے, پکڑے, کفار کی طرف سے لڑنے نہیں آئے تھے بلکہ وہ کچھ مجبوری میں تھک گئے تھے اس لیے ان کو بھی کفار کے ساتھ ان کو آنا پڑا تھا. لیکن ان کی بیوی پہلے ہی سے ہجرت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ چکی تھی, لیکن داماد وہی تھا. ابو العاص ابن ربیع قیدیوں میں تھے, زینب ان کی بیوی تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کو پتا چلا کہ میرے شوہر گرفتار ہو کر کے آئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ قیدی جو گرفتار ہیں ان کی طرف سے جو فدیہ دے گا, ان کے گھر والے جو مال دیں گے, تب ان کو آزاد کیا جائے گا. بغیر پیسہ یا مال دیے ہوئے ان کو آزاد نہیں کیا جائے گا. اس وقت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ہی کے گھر میں تھیں جب انہوں نے سنا کہ میرے شوہر بھی گرفتار ہو کر کے آئے ہیں. تو حضرت زینب اپنے شوہر سے محبت کرنے والی, انہوں نے ہار, وہ ہار جو ان کی ماں نے شادی میں انہیں پہنایا تھا خدیجہ الکبریٰ نے, وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی خادم کے ذریعے سے بھیجا اور کہا کہ میرے شوہر ابو العاص کو چھوڑ دیا جائے, یہ فدیہ ہے میرے شوہر کا. جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, جو قیمتی ہار تھا جو خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی زینب کو پہنایا تھا شادی کے وقت, جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو 25 برس کا وہ محبت کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کی جب وہ نشانی دیکھی ہار کی شکل میں, تو روایتوں کے اندر, حدیث کے اندر آتا ہے, ابو داؤد اور تاریخ طبری نے اس کو نوٹ کیا ہے, کہا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہار کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے. 25 برس کی کا واقعہ بیوی کو مرے ہوئے ہو گیا تھا, وہ واقعہ یاد آیا, رو پڑے, آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈبائی ہوئی آنکھوں سے صحابہ کرام سے فرمایا, لوگو اگر تمہاری اجازت ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دو, اگر تمہاری اجازت ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دوں. تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ سر اطاعت تسلیق ہم ہے یا رسول اللہ, آپ جو چاہیں کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دوبارہ اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دیا. اور ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے, دل بے قرار ہو گیا اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر مجھے رشک نہیں ہوا جتنا مجھے رشک خدیجہ الکبریٰ کے اوپر ہوا ہے. میں رشک کرتی تھی خدیجہ الکبریٰ پر. ایک مرتبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ان کی بہن, خدیجہ الکبریٰ کی بہن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے اجازت مانگی, اندر آنے کی اجازت طلب کی. ان کی آواز چونکہ بہن تھی خدیجہ الکبریٰ کی, بہنوں کی آوازیں بھائیوں کی آوازیں بھی فطری طور پہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. ابھی ان کی آواز نکلی تھی دروازے پر, خدیجہ الکبریٰ کی آواز ان سے ملتی جلتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کان میں ان کی آواز پڑی, ان کا پڑھنا تھا کہ حضرت خدیجہ کی یاد آئی اور آپ سر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا دروازہ کھول دو, مجھے لگتا حالہ آئی ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, اے اللہ کے نبی, ایک بوڑھیے کو یاد کر کے آپ اتنا روتے ہیں, آپ کو ایک بوڑھیے سے اتنی محبت ہے, میں آپ کے پاس موجود ہوں, جوان ہوں, آپ اس بوڑھیے کو یاد کرتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھی اچھی بیویاں دی ہیں. الاستیعاب کتاب ہے, اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, ہرگز نہیں, اس سے اچھی مجھے کوئی بیوی نہیں ملی, ہرگز نہیں. وہ تھی, ایسا تم کو نہیں معلوم ہے, وہ تھی جب پورے مکے کے لوگ مل کر مجھے جھٹلا رہے تھے تو وہ تنہا میری تصدیق کر رہی تھی, میری تصدیق کر رہی تھی. جب لوگ کافر تھے, اللہ کا انکار, میرا انکار کرتے تھے, وہ اکیلی میرے اوپر ایمان لائی تھی, اس نے اسلام قبول کیا تھا. وہ تھی جب مکے کے لوگ اور پوری دنیا مل کر کے میری بربادی چاہ رہے تھے, میرا سہارا نہیں تھے, وہ اکیلے اتنے طرح میری مددگار تھی, اس کی طرح کون ہو سکتا ہے. اسے ام المومنین عائشہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کر کے نبی علیہ السلام اس طرح سے اکثر و بیشتر رویا کرتے تھے جب بھی ان کا تذکرہ آتا. اسی طرح اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وہ بھی انسان اور کس طرح سے محبت اور شفقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی. اس سلسلے میں اور بھی دو چار واقعات آپ کو بتاؤں. آپ کی اپنے اولاد سے اپنی جس طرح ہم محبت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح اپنی اولاد سے, اپنے اہل و عیال سے محبت تھی, امت سے بھی محبت تھی. اس کے بھی دو چار واقعات میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. سن 2 ہجری کو جب مارکہ بدر پیش آیا, حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر حضرت عثمان سے کہا, چیچک نکلے ہوئے ہیں, تمہاری بیوی کی طبیعت صحیح نہیں ہے, اس لیے تم یہی رہو, ہم بدر کے میدان میں جا رہے ہیں. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر کے عثمان کو اور اپنی بیٹی کو بیماری کی حالت میں بدر گئے. چنانچہ وہاں جو ہوا سو ہوا, لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی, اللہ نے فتح عطا فرمائی. لیکن جب مدینے کے اندر صحابی فتح کی خوشخبری لے کر کے آ رہے ہیں, وہ اس وقت وہ عالم تھا کہ مدینے کے لوگ حضرت رقیہ کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے, حضرت رقیہ کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کے وفات کی اطلاع ملی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے اختیار رو پڑے. پھر جب آپ مدینہ واپس آئے تو رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور سرحانے کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا, رقیہ عثمان بن مظعون جا چکے ہیں, تم بھی ان سے جا ملو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ, اور یہ عثمان بن مظعون وہ تھے نبی علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے, ان کی وفات ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آواز سنی تو عورتوں میں کوہرام مچ گیا, ایک طرح سے کوہرام مچ گیا. حضرت فاطمہ جو رقیہ کی بہن تھی قبر کے پاس سرحانے بیٹھ کر روتی, اللہ کے نبی اپنے چادر مبارک سے ان کی آنکھوں کو پوچھتے کہ بیٹی اللہ نے جو چاہا وہ ہوا, اللہ کی قدر پر صبر کرنا چاہیے, آنکھوں سے آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے اندر, جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کی تمام نرینہ اولادیں وفات پا گئیں اور سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. اسی طرح حضرت زینب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور ابو العاص جس نے بتایا جنہوں نے ہار بھیجا تھا, حضرت زینب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی, ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ آیا کہ ہجرت کر کے جب نبی کی خدمت میں آ رہی تھی, اس وقت ایک خبیث کافر نے, بکے کے احبار ابن اسود نے ایسا نیزہ تان کر کے مارا کہ پیٹ میں حضرت زینب کے بچہ تھا وہی اونٹ سے گری اور وہ حمل وہی ساقط ہو گیا, بچہ ساقط ہو گیا. چنانچہ یہ احبار ابن اسود اس وقت کافر تھے لیکن فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے. روایتوں کے اندر آتا ہے یہ مسلمان ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی نے ان کے اس جرم کو معاف فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب کی منقبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آپ کی ان کی تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ افضل بناتی اصیبت فیہا, یہ میری بیٹیوں میں سب سے افضل بیٹی ہے جو اپنے باپ کے لیے مصیبتوں کو برداشت جس نے کیا ہے اور مصیبتوں کو برداشت کر کے یہ آئی. اللہ اکبر. میرے عزیزو, میرے دوستو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے یہ حسین گوشے جو میں آپ کے حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں, اسے میں اگر بیان کروں تو آپ سنتے جائیں گے اور یوں ہی تذکرے یہ ہوتے رہیں گے. میں رات گزر جائے گی, دن گزر جائیں گے, لیکن سیرت طیبہ کے یہ خوبصورت واقعات ختم نہیں ہوں گے. آپ اس سلسلے میں میں آپ کو ایک بڑا ہی خوبصورت تھا ایک واقعہ میں سناؤں. حضرت یعنی یہ تو آل اولاد کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں سنی ہیں. میں آپ کو غزوہ احد کے حوالے سے ایک بات سناؤں. حضرت حمزہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے, آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ان کو وحشی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ہندہ کے اکسانے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے شہید کیا تھا. اور یہی نہیں بلکہ ہند نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو دیکھا, پیٹ کو چاک کروایا, کلیجے کو کٹوایا, جگر کو کٹوایا, اور کچے کلیجے کو اس نے چبانے کی کوشش کی لیکن وہ نگل نہ سکی. یہ اور بات ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, حضرت وحشی بھی مسلمان ہو گئے, حضرت ہند بھی مسلمان ہو گئی, اور اللہ کے نبی نے سب کے جرم کو معاف فرما دیا. البتہ یہ ضرور تھا کہ حضرت وحشی سے اللہ کے نبی یہ ضرور کہا کرتے تھے کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو, کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے اس مظلوم اور ہاتھ اور جسم اور پیٹ چرے ہوئے چچا حمزہ کی یاد آ جایا کرتی. انسان تھے, دل بھرتا ہے. یہی وقت تھا کہ نبی کریم جب شفیق چچا کی لاش پر پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا نم اور دل کا غم ایسا تھا کہ ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی حالت نہ دیکھی تھی. اسی اثنا میں ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بھی بہا رہے ہیں چچا کی لاش کو دیکھ کر, اسی اثنا میں حضرت حمزہ کی سگی بہن, حقیقی بہن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی, اپنے محبوب اور بہادر بھائی کی شہادت کی خبر سن کر کے دوڑی ہوئی مدینے سے احد کی طرف آ رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت صفیہ کو میدان جنگ میں آتے ہوئے دیکھا, سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے. چنانچہ حضرت صفیہ ہی کے ثابت قدم فرزند حضرت زبیر تھے, زبیر کو کہا کہ جاؤ اور اپنی ماں کو روکو اور حمزہ کے پاس اپنی ماں کو مت آنے دو. چنانچہ جب بے تحاشا وہ دوڑی ہوئی بھائی کے لاش کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی, اس وقت بیٹا سامنے آ گیا, کہا اماں آپ حمزہ کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی ہیں. کہا تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا میرے بہادر بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے؟ حضرت زبیر نے کہا یہی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس لیے آپ وہاں نہیں جا سکتی. اب بازار آپ لاش کے قریب نہیں جا سکتی ہیں. حضرت صفیہ سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ الٹا سیدھا ہے, ضرور میرے بھائی کے ساتھ کچھ غلط سلوک کیا گیا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے, چہرے کو آپ نے پھیرا. حضرت صفیہ نے کہا کہ میں بہادر بھائی کی بہن ہوں, آپ مجھے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے دیں, انشاءاللہ مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے. میں اپنی آنکھوں سے اپنے بہادر بھائی کی شہادت پر آنسو بھی نہیں بہاؤں گی, لیکن کم از کم مجھے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی پھوپھی کا یہ انداز بیان دیکھا تو سامنے سے ہٹ گئے. حضرت صفیہ جب لاش کے پاس آئیں اور بھائی کی لاش کو جگہ جگہ سے کٹا ہوا اور جسم کے ٹکڑے کو پھٹا ہوا دیکھا, بکھرا ہوا دیکھا, تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پھوپھی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے آپ بھی زاروں کے ساتھ رو پڑے. کتنا صبر ہوتا, کتنا صبر ہوتا. پھر جب لاشوں کو کفنایا گیا تو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب, یہ وہ صحابی تھے جنہیں سید الشہداء کا خطاب اللہ کے نبی نے دیا, اور پتہ ہے یہ وہ صحابی تھے جن کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے ان کو مانگا تھا کہ اللہ مجھے حمزہ کو دے دے یا عمر ابن, اور دونوں عمر میں سے ایک عمر دے دے. اور حضرت حمزہ مسلمان بھی عجیب و غریب انداز سے بڑے بہادر. ایک دفعہ عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں ہیں. ابو جہل آیا اور اس نے ایک پتھر کھینچ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ دے مارا. اللہ کے نبی کے سر مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا, لیکن مجبور کیا کر سکتے, اللہ کے نبی نے صبر کیا. لیکن اس کنیز نے, اس لوڈی نے اس منظر کو دیکھا تھا. حضرت حمزہ شکار کھیلنے اکثر صحرا میں نکل جاتے, چنانچہ جب شکار کھیل کر کے واپس آئے تو عبداللہ ابن جدعان کی لوڈی اس نے فوری طور پر حمزہ کو کہا, کہا تم کو معلوم ہے کہ آج کیا واقعہ ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے یتیم بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے جس سے خون نکل پڑا. حضرت حمزہ نے جب یہ کہا میرے بھتیجے کو اس نے مارا ہے, حالانکہ وہ کافر تھے, وہ بھی جانتے تھے جس دین کی طرف, مخالف تھے اس دین کے جس دین کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. حضرت حمزہ لیکن برداشت نہ کر سکے اور سیدھا نیزے سے لے کر کے گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچے. ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور بہت بھدی گالی دی اور بڑی بری گالی دی, او بدبودار چوتڑ والے, اس طرح کا خطاب کیا. کہا میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو تھی نے مارا. اور ایسا کھینچ کے نیزہ مارا کہ جس طرح خون کا فوارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوٹا تھا ایسی اس کے سر سے چھوٹ پڑا اور کہا تجھے نہیں معلوم میرے بھتیجے کو تمہارا جبکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں, میں بھی مسلمان ہوں. اللہ ہو حالات مسلمان نہیں ہوئے لیکن بے ساختہ, اور آئندہ میرے نبی کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے میرے بھتیجے کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی نہ دیکھنا, یہ نہ سوچنا کہ اس کا کوئی بھی نہیں. چنانچہ رات بھر اسی کشمکش میں گزرا کہ کیسے یہ بات میری زبان سے نکل گئی کہ میں اس کے دین پر ہوں جبکہ میں محمد کے دین پر نہیں ہوں. چنانچہ اسی کشمکش میں نیند نہ آئی, صبح بھتیجے کے پاس پہنچے اور کہنے لگے بھتیجے تو دین پیش کرتا ہے مجھے بھی بتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا کے سامنے دین توحید پیش کیا. چچا نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو سچا رسول ہے. یہ سید الشہداء کا خطاب پانے والے حضرت امیر حمزہ, کفن دیا جا رہا ہے نبی کے سگے چچا ہیں, کفن دیا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی پرانی چادر تھی اگر اس سے سر ڈھانپا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے, اور اگر پیر ڈھانپا جاتا تو سر ننگے ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے چچا کا سر ڈھانک دو, میرے چچا کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر مدینے کے گھاس ڈال دو. یہ وہ لوگ تھے. اور اسی حالت میں حضرت حمزہ حضرت عبداللہ کے ساتھ دونوں کو ایک قبر کے اندر احد کے میدان میں اتارا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے عزیزو, میرے دوست اور بھائیو, آپ کو ایک غزوہ حنین کا بڑا ہی دل دوز اور بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ بتاؤں نبوت کا, اور میں اپنی بات زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا, وقت بھی بڑھ رہا ہے اور میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ کیا کیا بیان کریں اور کیا کیا. غزوہ حنین آپ کو پتا ہے فتح مکہ کے سال یہ غزوہ ہوا, اور یہ وہ غزوہ تھا حنین کے لوگوں نے جن میں مسلمانوں کو بظاہر شکست دی تھی, مسلمانوں نے اپنی کثرت پر گھمنڈ کیا تھا, اور قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے اپنی کثرت پر اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا تو وہ فتح شکست میں تبدیل کر دی اللہ تعالیٰ نے, اور تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی منظر بدلا لیکن پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی. اور یہ غزوہ حنین اس میں بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا. چنانچہ 24,000 اونٹ آئے تھے مال غنیمت. کتنے؟ 24,000 اونٹ مسلمانوں کو ملے تھے, 40,000 بکریاں ملی تھیں, 4,000 اوقیہ چاندی ملی تھی, اور 6,000 عورتیں گرفتار ہو کر کے آئی تھی, اور بچے ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں تھے, اور دوسری جنس جو کھانے پینے کے غلے اور تھی بوریوں کی بوریاں موجود تھیں. دشمن جب میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو اسلامی فوج نے ان تمام کو قید کرنا شروع کیا. چنانچہ ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رضائی بہن بھی گرفتار ہو کر کے آئیں. ذرا واقعہ سنو. یہ رضائی بہن بھی گرفتار, حضرت اما حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی جنہوں نے دودھ پلایا تھا. ان کا نام تھا شیما بنت حارث, حضرت شیما بنت حارث جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی کون تھی؟ بیٹی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ نے انہیں بھی گرفتار کیا, ان کو کیا معلوم یہ کون ہے. جب صحابہ نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا تم کو نہیں معلوم میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا مجھے ہمیں نہیں معلوم تم کون ہو, دشمن کی فوج میں تم دشمن کی طرف سے تم آئی ہو, ہم نے تم کو گرفتار کیا. کہا میں تمہارے نبی محمد کی بہن ہوں, صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. لوگوں نے کہا کیا ثبوت ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن؟ کہنے لگے مجھے لے کے چلو, مجھے لے کے چلو نبی کے پاس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں, کہنے لگی میں آپ کی رضائی بہن ہوں, میرا نام شیمہ. اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں پہچانتا تم کون ہو. انہوں نے کہا حضور آپ نہیں معلوم, آپ بہت چھوٹے تھے, آپ بہت بچے تھے, میں آپ کو گودوں میں کھلا دی تھی. یہ بچپنوں کے بچھڑے ہوئے جو معاملات ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں, بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. کہا میں بچپن میں آپ کو کھلاتی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے تم کھلاتی تھی, کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ کہنے کی اللہ کے نبی ایک نشانی ہے. کہنے کی کیا؟ کہا ایک دفعہ یہ دیکھو میرا کندھا دیکھو, میں آپ کو لی ہوئی تھی, آپ نے میرے کندھے پہ دانت کاٹا تھا جس کے نشان ابھی بھی باقی. حضرت شیما کی زبان سے یہ الفاظ سنتے کہ نبی علیہ السلام سر پہ محبت سے رونے لگے. رونے لگے اور کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اتاری اور کہا میری بہن یہاں بیٹھ جا. زمین پر بچھا دی اور کہا میری بہن اس چادر پہ بیٹھو, اس چادر پہ بیٹھو, اور اگر میرے پاس رہنا چاہو چلو مدینہ چلو, میں تمہاری عزت کروں گا, تمہاری تقریب کروں گا, میرے پاس چلو مجھے خوشی ہوگی, اور اگر اپنی قوم کے پاس جانا چاہتی ہو تبھی بھی مجھے خوشی ہے, تم جہاں خوش رہو وہیں میں خوش ہوں, تمہیں اختیار ہے. حضرت شیما نے کہا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. آپ نے بڑی عزت اور بڑے ہدیے, بڑے تحفے, بڑے تحائف دے کر اپنی بہن رضائی بہن کو واپس کیا. اور بعض اصحاب سیر نے یہاں تک لکھا ہے, کہا اور بھی تم کو کچھ چاہیے؟ کہا ہاں. کہا کیا چاہیے؟ کہا میرے خاندان اور قبیلے کے لوگ جو گرفتار ہوئے انہیں چھوڑ دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک میری بہن جا, میں نے سب کو معاف کر دیا, ہزاروں کی ہزاروں تعداد جو گرفتار ہوئے تھے, جو مال اور دولت ملے تھے ان سے جو مال غنیمت میں آئے تھے, جتنے بھی زر و جواہر تھے سب کچھ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ سب میں نے دے سب. میرے بھائیوں یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کئی پہلو ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو نہیں ہے. اصل میں کچھ ہماری غلطیاں, کچھ ہمارے لوگوں کی غلطیاں, سیرتوں کے لکھنے والوں نے بھی جب بیان کی تو لڑائی مار کاٹ چھانٹ, تاریخ اسلام بھرا پڑا ہے. پڑھنے والا ایسا محسوس کرتا ہے جیسے مسلمان جو حکومت کرتے تھے مار ہی کاٹ کرتے تھے, ان کے پاس نہ کوئی شفقت تھی, نہ کوئی محبت تھی, نہ کوئی اخلاق تھا, نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملات تھے. ہے کہ نہیں؟ بھرے پڑے ہیں ہماری تاریخ اسلام. لیکن میرے عزیزو میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو بھی, اپنی ماں بہنوں کو بھی, سب کو, کہ یہ پہلو بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. اپنے بچوں کو پڑھاؤ, خود بھی پڑھو, اور اس طرح سے اخلاق اور محبت اور کرم اور سخاوت اور بخشش اور نوازش اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرو. اللہ تعالیٰ بہت یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے, یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے, جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب اپنے پیارے نبی کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے, اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں, کل جہاں پروگرام ہوگا وہاں سوال جواب کر لینا, آج معاف کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بشیر رکھیے جی. جزاکم اللہ خیر. حضرات
ابھی ہم فضل شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کو سماعت فرما رہے تھے، عنوان تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج یقیناً ایک ایسی شمع روشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے انشاء اللہ تعالی کئی دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہوگی، اور وہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں مزید محبت لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے. اللہ رب العالمین فضیلت شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی اس کاوش کو آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے. ہم انشاء اللہ تعالی، چونکہ مضمون خاصا طویل ہے، مستقبل میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر فضیلت شیخ سے روشنی ڈلواتے رہیں گے باذن اللہ تعالی، اور اس ٹاپک کو کسی دوسرے انداز میں انشاء اللہ تعالی جاری رکھیں گے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جدوجہد کی ہے اور مشقتیں برداشت کی ہیں، اسی طرح مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیے اور جدوجہد میں ہمارے ساتھ شریک رہیے. میں نہایت ہی معذرت کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کے دو پوائنٹس پر بسوں کو پہنچنا تھا، وہاں غالباً ایک جگہ پر بس پہنچی اور دوسرے پر نہیں. دراصل وہ بس خراب ہونے کی وجہ سے وہاں پر نہیں پہنچ سکی ہے. اگر ہم یہ تمام چیزیں جو واقع ہوئی ہیں ہماری بساط سے وہ تمام باہر تھی، ان شاء اللہ تعالیٰ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے اور ہم دین کی اسی طرح سے اور اس سے بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں. آپ حضرات جاتے وقت احباب نے یا منتظمین نے آپ تمام کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کیا ہے. ہم لوگوں کا ارادہ تو یہ تھا کہ باہر کچھ کارپٹس بچھا کر کھاتے سب لوگ مل کر، لیکن چونکہ کارپٹس نہ ملنے کی وجہ سے دکانیں بند ہو گئی تھی، تو اخوان آپ کے لیے پیکنگ کر رہے ہیں. جب آپ لوگ یہاں سے نکلیں تو ایک ایک آدمی یا اپنی خواتین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی کھانا آپ یہاں سے لے کر جائیں. جزاکم اللہ خیر. میں جدہ دعوت سینٹر کی جانب سے فضیلت شیخ کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ ہماری دعوت پر فضیلت شیخ تشریف لائے، اور آپ حضرات کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا اور آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. اللہ رب العالمین آپ کے اس آنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ان تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی جدوجہد سے آج کی نشست منعقد ہوئی ہے، خاص طور پر فضیلت شیخ عبدالعزیز العجیمی حفظ اللہ کا، کیونکہ شاید آپ حضرات نہیں جانتے کہ فضیلت شیخ معراج ربانی گزشتہ ہفتے پھر ریاض سے حائل منتقل ہو گئے ہیں. ریاض شہر میں جو پروجیکٹس فضیلت شیخ کو دیے تھے دعوتی سرگرمیوں میں، وہ الحمدللہ نہایت ہی کامیاب رہے، اور بہت بڑا کام، بہت بڑے کارنامے وہاں پر الحمدللہ فضیلت شیخ نے انجام پائے. اور ان میں سے ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ آپ کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ فضیلت شیخ کی آواز میں دستیاب ہو گیا ہے، تیار ہو گیا ہے، اور وہ مارکیٹ میں آنے والا ہے. تقریباً 30 کیسٹوں کی وہ البم ہے. اس کے بعد آپ کو اب کم از کم یہ گنجائش کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ ہمیں بدیل نہیں تھا اس لیے ہم فلانے صاحب کا ترجمہ سنا کرتے تھے. آج آپ کے مستند عالم کی آواز میں وہ قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے شہر میں بھی پیش کر دیا جائے گا. ریاض میں چونکہ آپ کا قیام مدار شون اسلامی کے تحت جو ادارے قائم ہیں ان کے تعاون سے تھا، اور جب آپ گزشتہ ہفتے حائل لوٹ رہے تھے تو احباب نے ایک عجیب و غریب جو ریومرز ہوتے ہیں، افواہیں ہوتی ہیں، وہ پھیلانی شروع کر دی کہ جناب شیخ کو واپس کر دیا گیا ہے اور ہندوستان بھیج دیا گیا ہے. شیخ انصار زبیر محمدی کو کسی نے فون کیا آبھا سے کہ جناب جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور یہاں سے پوری فیملی کو ہندوستان بھیج دیا گیا ہے. جبکہ جس روز یہ واقعہ ہوا اس روز شیخ قصیم کے اندر تقریر کر رہے تھے. اللہ کی حکمت دیکھیے, ابا سے اس فتنے نے جنم لیا, اور آج جو شیخ یہاں پر تشریف لائے ہیں وہ کل ابا میں ہی تقریر کر کے آئے ہیں. جس جگہ سے فتنے نے جنم لیا اسی جگہ شیخ نے اگلے ہفتے وہاں کے اخوان نے شیخ کو مدعو کیا اور وہاں پر تقریر ہوئی. تو یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے. اللہ رب العالمین سے آپ بھی دعا فرمائیں کہ شیخ کی حفاظت فرمائے اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں مزید شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس ادارے کے ذمہ داران کا بھی کہ جہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں, اور البرکہ انٹرنیشنل اسکول کے جناب مدیر صاحب کا بھی, کیونکہ انہوں نے بس دینے کا اور دوسرے تعاون کا بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا اور وہ پورے اترے الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مدرسہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ داران کا, اور اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی, ریاض صاحب کا, ابو ماجد صاحب کا, امجد بھائی کا, فضل بھائی کا, طارق صاحب کا, اور ندیم صدیقی, ندیم قریشی صاحب کا, عامر صاحب, ذکی بھائی, عبدالکفیل صاحب, جن کی جدوجہد سے آپ یہ تمام چیزیں سن بھی رہے ہیں اور الحمدللہ دیکھی بھی جا رہی ہے, برخوردار نواف اور نادر کا, اور خاص طور پہ بھائی محمد محمود بھائی کا جو ہماری دعوت پر یہاں اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے کے لیے قصیم سے تشریف لائے اور اس کو ڈاکومنٹیشن کی شکل دی جا رہی ہے. یہ ڈاکومنٹیشن اصل میں بہت ضروری ہوتی ہے, اس کو مستقبل میں انشاءاللہ تعالی مزید پھیلایا بھی جائے گا دوسرے وسائل کے ذریعے, لیکن اس کی جالیات کے دفاتر میں چونکہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور کس طریقے سے پروگرام چلا. تو یہ ڈاکومنٹیشن ہمارے لیے دین میں, دین کے کام کرنے میں انشاءاللہ تعالی مستقبل میں مزید فائدہ مند ثابت ہوگی. میں شکر گزار ہوں عمر بھائی کا بھی جنہوں نے اپنے روم میں پیل ٹاک پر ہمیں اس پروگرام کو لائیو براڈ کاسٹ کرنے میں مدد دی, تعاون کیا. اللہ رب العالمین پیل ٹاک پر جو روم ہے عمر بھائی کا, ان تمام کو اللہ رب العالمین جزا خیر عطا فرمائے اور اسی طرح سے دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کے لیے خاص طور پر یہ اعلان ہے پیل ٹاک پر کہ کل جو پروگرام ہوگا وہ اگر ہمارے پاس مسجد میں ٹیلی فون لائن اویلیبل رہی تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی آپ لائیو سن سکیں گے, اور اس کا اعلان انشاءاللہ تعالی کل ہی ہم آپ کو دے دیں گے, کیونکہ عمر بھائی کل شاید فون پر مجھ سے رابطہ کریں گے مغرب کے بعد. کل فضل شیخ معراج ربانی کا خطاب اللہ کی رحمت کے عنوان پر باب شریف میں ہو رہا ہے مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں. یہ مسجد باب شریف میں فندق سہاری کے پیچھے واقع ہے, اور اس سے پہلے بھی ایک درس دو مہینے پہلے انسان کی تخلیق کے مقصد کے عنوان پر اس مسجد میں ہو چکا ہے. جن احباب کو لوکیشن جاننی ہو یا مقام وہ جاننا چاہتے ہوں تو وہ ہم سے ملنے یا ندیم بھائی وغیرہ سے یا اخوان سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور سماعت فرما لیجئے کہ کل چونکہ مسجد میں پانی کی شارٹیج ہے اس لیے تمام احباب اپنے گھروں سے وضو کر کے وہاں پر تشریف لائیں. ہماری آواز چونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور دوسری مینز آف کمیونیکیشن کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور لوگ انٹرنیٹ پر ہمیں لائیو سن رہے ہیں, تو ہم ان لوگوں کے لیے یہ کچھ اعلانات ایڈریسز بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہم سے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. فضل شیخ معراج ربانی کی یا ہماری جدہ میں جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں دین کے حوالے سے, اگر آپ hadees@yahoogroups.com کو جوائن کر لیں گے تو اس کی تمام ایکٹیویٹیز آپ کو انشاءاللہ تعالی ملتی رہیں گی اور ہمارے پروگرامز کو بھی آپ اس سے بھی باخبر رہیں گے. ہندوستان میں جو لوگ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پتے نوٹ فرما لیں, دار الکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ گلی مچے محل جامع مسجد دہلی, فون نمبر 2326 9123, بنگلور میں ہے اتوئیا کیسٹ ہاؤس 49 چار مرار مسجد روڈ شیواجی نگر بنگلور, فون نمبر 08055 4984, اور اس ادارے کا فون نمبر ہے جس کے تحت آج ہم نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جد دعوت سینٹر کا 6828888. اللہ رب العالمین آپ سب کے آنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے. یہاں سے جاتے وقت براہ کرم اطمینان سے نکلیں اور اپنے معذرت کے ساتھ کھانے ساتھ لے کر چلے جائیں، کیونکہ ہم لوگ انتظار نہیں کر پائے ہیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ محسوس نہیں کریں گے. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات معذرت کے ساتھ ایک اعلان اور ہے. عزیزیہ کے علاقے میں ایک لڑکوں کے لیے مدرسہ قائم کیا جا رہا ہے، اس کا سروے کچھ احباب آپ کو دیں گے، اس کو بھی پر کرنے کی زحمت گوارا کر دی جائے گی. جزاکم اللہ خیر. اور جو حضرات یہ چاہتے ہوں کہ ہم سے ای میل پر رابطہ کریں وہ ہمیں ای میل دے دیں تاکہ ہماری جو دروس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو ہم ان کو اطلاع کرتے رہیں. فون نمبرز چونکہ خاصا مشکل ہے فونوں کا اپڈیٹ کرنا اور ہر آدمی کو کال کرنا، اس لیے ای میل میرے خیال سے زیادہ مناسب رہے گا. جزاکم اللہ خیر. واسطہ جزاک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عاقل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور شیخ مراج ربانی حافظ اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کے علم اور ان کے عمل میں اضافہ کرے. تمام بھائی جو روم اصلی اہل سنت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے آپ کا بہت زیادہ شکریہ، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مزید دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ لوگ جو ہیں دین کی اشاعت اور دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھ سکیں. تو میں تمام روم والوں کی طرف سے، ایڈمن حضرات کی طرف سے، اور جتنے ہمارے سلفی بھائی روم میں موجود ہیں ان کی طرف سے آپ کا اور تمام منتظمین کا جو جنہوں نے اس پروگرام کو جو ہے مینج کیا ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کے علم میں اور آپ لوگوں کے عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو جو ہے صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور عاقل بھائی، آپ عمر بھائی سے پی ایم میں رابطہ کر لیں، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ عمر بھائی سے پی ایم میں رابطہ کر لیں. جزاک اللہ. تو میں نے یہی کہنا تھا، انشاءاللہ بھائیوں کو جیسے کہ معلوم ہے کہ عاقل بھائی نے بتایا ہے کہ یہ پروگرام ابھی کانفرنس جو ہے چلے گی اور یہ پروگرام چلتے رہیں گے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ان ٹائم روم میں آئیں اور ان پروگرامز میں جو ہے شرکت کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقل بھائی، آپ عمر بھائی سے پی ایم میں رابطہ کر لیں. جزاک اللہ.